الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوال ہے کہ جب کوئی مسلمان جن فوت ہوتا ہے تو کیا باقی مسلمان جنات اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ آیا مسلمان جنات نماز حج اور روزہ رکھتے ہیں؟ جنات کے بارے آج تک ہم ہر موضوع پہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، اسی طرح جنات کے موضوع پہ بھی ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں. ایک طبقہ ہے جو ان کے وجود سے ہی منکر ہے کہ جن ہوتے ہی، یہ طبقہ تھوڑا سا مغرب ہوتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے سارے تمام جن کر دیتے ہیں اور عاملوں کے پاس بھاگتا رہتا ہے کہ جنات سے میرا یہ کام کرا دو وہ کام کرا دو، اور یوں پیسے بھی برباد کرتا ہے اور ایمان بھی برباد کرتا ہے. حقیقت بین بین ہے، درمیان میں ہے. ایک کتاب ہے اکام المرجان فی احکام جان، اس میں جنات کے بہت سے احوال لکھے گئے ہیں. قرآن میں سورہ جن میں بھی جنات کا ذکر ہے، ایک دوسری سورت میں بھی جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے جنات نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی، وہ بھی ملتا ہے. سود خاروں کے بارے بھی ملتا ہے کہ وہاں یہ تقبت اور شیطان میں نل مست، جیسے قیامت کو ایسے رکھیں گے جیسے اسے کسی نے جن نے پکڑ کر بولا کر لیا ہو. جنات ایک مخلوق ہے اللہ کی جو مکلف ہے شریعت، انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، زمین پر پہلی آبادی جنات کی تھی مکلف مخلوق میں سے. مکلف مخلوق چار قسم ہیں: فرشتے، شیاطین، جن اور انسان. فرشتہ سراپا نیکی ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. شیطان سراپا بدی ہے، کسی بھلائی کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی. انسان اور جن ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. جنات کی آبادیاں انسانوں ہی کی طرح ہیں، کھاتے پیتے، بیوی بچے، مال اولاد، کاروبار، سارا نظام ان کا انسانوں کی طرح ہے. اور مکلف ہیں شریعت کے. قرآن حکیم میں ان کے بارے ملتا ہے کہ جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. یجرکم من عذاب الیم، اللہ کی اطاعت کرو وہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی. قیامت کو حساب ان کا بھی ویسا ہی ہوگا. اور جو نیک ہوگا وہ فنا کر دیا جائے گا، جنت میں جنات کا داخلہ نہیں ہوگا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے، ان کے پاس سورہ رحمان کی ایک آیت دلیل ہے کہ حوروں کے بارے ارشاد ہوتا ہے لم یک مثلهن انس قبلهم ولا جن، کہ جنتیوں سے پہلے انہیں کسی انسان یا جن نے مس نہیں کیا ہوگا. لیکن علماء کی اکثریت فرماتی ہے کہ یہ بعتبار دنیا کہا گیا ہے, جیسے دنیا میں بعض خواتین کو جن پکڑ لیتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں تو وہ معاملہ وہاں نہیں ہے. انسانوں سے پہلے ان کا نظام یہ تھا کہ یہ دنیا میں رہتے بستے تھے تو یہ خرابیاں کرتے, کفر و شرک کرتے, قتل و غارت کرتے, تو اللہ کریم آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے جو شر پسندوں کو قتل کر دیتے اللہ کے حکم سے اور کسی نیک کو سربراہ بنا دیتے. پھر رفتہ 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 پھر حالات بگڑتے. پھر ایک وقت آیا کہ جب ابلیس عبادت کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ گیا تو پھر اسے بھیجا جاتا تھا ذراہ تفاخر بفوج ملک, ذراہ تفاخر بفوج ملک, گہے بر زمین بود گہ بر فلک. یہ شیطان کے بارے کیا ہو جائے کہ بڑے فخری انداز میں فرشتوں کی فوج لے کر کبھی زمین پہ ہوتا تھا کبھی آسمانوں پہ ہوتا تھا. تو ہوتا اس وقت بھی یہی تھا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان میں ایک نبی ہوا ہے یوسف ابن یاسر, لیکن اکثریت علماء نے اس کا رد کیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یوسف ابن یاسر نبی نہیں تھے جنات کے, جنات میں سے تھے اور انہیں بھی ان کا سردار بنایا گیا, نیک تھے اور انہیں ان کا سردار بنایا گیا. انہیں احکام کیسے ملتے تھے آدم علیہ السلام سے پہلے, کس طرح یہ احکام حاصل کرتے تھے, یہ ان کے پاس نبوت تو نہیں تھی تو پھر انہیں شریعت کیسے ملتی تھی, تو اس کے بارے میری نظر سے کچھ نہیں گزرا. جیسے میں نے اس موضوع کو پڑھا بہت ہے, بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے. ان کا یہ بھی جس میں لطیف ہے, فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, تو ان کے جو سردار بنائے جاتے تھے ان کو احکام الہی بھی عطا کر دیے جاتے تھے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. پھر آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تخلیق آدم کے وقت جو فرشتوں نے عرض کیا تھا, جب اللہ کریم نے انہیں اطلاع دی انی جاعل فی الارض خلیفہ, قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ زمین پر ایک اور مخلوق پیدا فرما رہے ہو تو وہ بھی خون بہائے گی اور فسادی کرے گی. یہ ان کا وہ تجربہ تھا جو انہیں جنات کے بارے تھا کہ زمین پر ایک مخلوق جو آپ نے بسائی تو وہ روزانہ فساد میں مبتلا ہوتی ہے اور کفر و شرک کرتی ہے, ایک اور بنا دیں گے وہ بھی یہی کرے گی. اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. تو وہ فرشتوں نے جو عرض کیا تھا وہ اعتراض نہیں کیا تھا, جنات کا جو ان کا تجربہ تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عرض کیا. ان کی آبادیاں ہیں اور ان کا نظام انسانوں سے آج بھی بہتر ہے. ان میں ایک عجیب نظام ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی آبادی ہے تو اس کا بھی کوئی سردار ہے, پھر علاقے میں کوئی سردار ہے, پھر اس سے بڑے علاقے میں سردار ہے, پھر کسی ایک ملک کا کوئی سردار ہے, پھر بہت سے ملکوں کا ایک سردار ہے. یہ بات چلتے چلتے آخر ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں پوری جنات کی آبادی کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. اور یہ جو ان کا اپنا نظام ہے اس میں یہ جو بندوں کو چمٹتے پھرتے ہوتے ہیں تو انہیں کسی بندے کو چمٹنے یا پکڑنے کے لیے باقاعدہ اجازت درکار ہوتی ہے اپنے متعلقہ سردار سے. اس لیے گھر میں ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں باقیوں کو نہیں پکڑتے، کیونکہ یہ بھی اس میں آزاد نہیں ہوتے. ان کا وجود ایک انرجی ہے، طاقت ہے، جس طرح بجلی ہے، نظر نہ آنے والا وجود ہے. اور یہ تشکل و اشکال مختلف ہیں، ان کو یہ طاقت ہے کہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں. جانور بن سکتے ہیں، کیڑا مکوڑا، سانپ، انسان، کوئی روپ اختیار کر سکتے ہیں. کتا بن سکتے ہیں، شیر بن سکتے ہیں، بھیڑیا بن سکتے ہیں. کوئی شکل اختیار کرنا چاہیں تو مجسم ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ مجسم ہوتے ہیں تو کوئی پکڑ لے تو پھر یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتے، مار دے تو مر جاتے، باندھ دے تو بندھے رہیں گے. لیکن کسی کے قبضے میں نہ ہو تو پھر جب چاہے شکل تبدیل کر دیتے ہیں. مکلف ہیں ہر نبی کے عہد میں، اس کے دائرہ نبوت میں اس کی اطاعت. سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں بھی جنات کا ذکر ہے کہ وہ بھی ان کے مطیع تھے اور ان کے لیے خدمت بجا لاتے تھے، محلات بناتے تھے، مکان بناتے تھے، بڑے بڑے برتن دے کے بناتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا، میرے خیال ہے بہت سے دوستوں نے سنا ہوا ہوگا. تو جب شریعت کے مکلف ہیں تو ہماری طرح نماز روزے کے بھی مکلف ہیں، اور اسی طرح جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، دفن بھی کیے جاتے ہیں. لیکن ان کے اپنے عالم ہیں، بے شمار عالم ہیں، اللہ ہی جانے اس کی مخلوق کتنی ہے. ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں کہ کتنے ہیں. عام جنات جو ہیں، اکثریت، جنہیں ہم اپنی زبان میں عوام کہتے ہیں، یہ عمومی طور پر زمین پر کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں رہتے ہیں. عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کے بندوں کو جن پکڑا کرتے تھے، اقام المرجان میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہمارے لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں، یہ تم ہمارا کیا کر لو گے. تو انہوں نے پورے قبیلے میں نکل کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا، جو کیڑا مکوڑا ٹڈی جو شہ نظر آتی اسے مار دیتے. تو جنات کی تم تو ہمارے بندے مار رہے ہو، تو انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا. تو پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ تم ہمیں مارنا چھوڑ دو، ہم تمہارے قبیلے کا کسی بندے کو ایزا نہیں. بڑے عرصے بعد کسی جن نے ان کے قبیلے کے کسی بندے کو پکڑ لیا، تو ان میں سے کسی بزرگ نے اسے کہا کہ بھئی ہمارا تمہارا تم معاہدہ ہے، تو تم غلطی کر رہے ہو. اس نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے. اس نے کہا اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر آؤ. وہ چلا گیا، پھر پوچھ کر آیا تو اس نے کہا جی باقی میرے علم میں نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا آپ سے معاہدہ، میں جا رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے بندوں کو نہیں پکڑے. سارے اس طرح نہیں رہتے، کچھ اس طرح ہی رہتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک سفید سانپ انہوں نے مرا ہوا دیکھا. انہوں نے حکم دیا کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، اور اس کا باقاعدہ کفن دفن کرایا اور قبر بنوائی، اسے دفن کر دیا. تو غائبانہ آواز آئی، کسی جن نے پکار کر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس کو جو انسان دفن کرے گا وہ اپنے زمانے میں روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہوگا. یہ ساری باتیں ملتی ہیں تاریخ میں. مجھے خود بہت سے تجربات بھی ہوئے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تابعی ہوں. آپ تابعی کیسے ہیں؟ تابعین کا زمانہ گزرے تو صدیاں بیت گئیں. تو انہوں نے فرمایا ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی. انہوں نے فرمایا میرے پاس کچھ جنات آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی شاہ جنات چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, ہمارے پاس ایک مقدمہ ہے تو اس میں ہماری رہنمائی کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا شرعی فیصلہ کیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا دربار لگا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے وہاں. اس پہ الزام ہے کہ ایک جن چھوٹے سے سانپ کی صورت میں اس کی لائبریری کی کتابوں میں تھا, اس نے دیکھا تو مار دیا. تو جن اسے اٹھا لایا اور عدالت میں پیش کر دیا, اس سے قصاص لیا جائے, اس سے قتل کیا جائے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا شرعی فیصلہ کیا ہو, تو آپ اس کا ہماری رہنمائی کیجیے. تو انہوں نے کہا, میں نے انہیں سنایا کہ حدیث شریف سیرت میں موجود ہے کہ ایک صحابی گھر کو گئے مصلی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی باہر دروازے کے باہر گلی میں کھڑی ہے اور پریشان حال ہے اور دوپٹہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے نیزہ اٹھایا غصے میں بیوی کو مارنے کے لیے کہ یہ بغیر دوپٹے کے بغیر پردے کے گلی میں کیسے نکل رہی. تو اس نے کہا مجھے مت مارو, اندر دیکھو تو صحیح. تو انہوں نے اندر دیکھا تو بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے سین میں پھر رہا تھا. تو انہوں نے اسے نیزے سے یا تلوار سے مار دیا. تو فرماتے ہیں جنہوں نے انہیں شہید کر دیا, بلکہ یہاں تک اس روایت میں لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سانپ پہلے مرا یا وہ صحابی پہلے شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے ان کی میت اٹھا لی اور بارگاہ نبوی میں لے گئے. یا رسول اللہ کو جنہوں نے قتل کر دیا ہے آپ دعا کریں اللہ سے زندگی واپس. تو حضور نے فرمایا کہ یہ شہید ہو گیا ہے اور جنت میں پہنچ گیا ہے, اگر تم چاہو تو اسے وہاں رہنے دو, اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے دنیا میں واپس بھیج دے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ جی جنت میں پہنچ گیا, اسے وہاں رہنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی جن کسی موذی جانور کی شکل میں گھر میں نظر آئے تو اسے مار دیا جائے, اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا. جنات سانپ بن کر گھروں میں کیوں آتے ہیں؟ تو فرشاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنائی کہ اس لحاظ سے اس پر کوئی قصاص نہیں آتا, اس کا کوئی قصور نہیں, وہ سانپ بن کے اس کی کتابوں میں کیوں پھر رہا. فرماتے ہیں ایک بہت بوڑھا جن بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں, نرو ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا پٹھے تو پھر اس نے اس طرح کر کے آنکھیں پپوٹے اٹھا کر اس طرح آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ بہت خوب بات یاد دلائی تم نے, بڑھاپے نے تو میرا ذہن معروف کر دیا ہے, لیکن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں مدینہ منورہ میں موجود تھا اور یہ واقعہ اور حضور کا یہ حکم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ صحابی تھا میرے, میں نے اس کی زیارت کی ہے, میں تابعی ہوں. تو یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے, مکلف ہے, تابع ہیں, شریعت اس کے جو انسانوں کے پاس ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد روئے زمین کے جس طرح انسان آپ کے اتباع کے مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں. ان میں بھی سارے فرقے موجود ہیں جو انسانوں میں ہیں, ہندو سکھ عیسائی یہودی بدھ مت یہ وہ, یا جو مسلمانوں میں فرقے بن گئے ہیں ان میں جو مسلمان ہیں ان میں بھی یہ فرقے موجود ہیں. تو بڑے عرصے سے ان پر غیر اسلامی قوتیں چھائی ہوئی ہیں, حکمران طبقہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مجھے ان سے بارہا صاحب کا پڑا ہے, نڈلوال میں تھا, 63 کی بات ہے, تو وہاں ساتھ ہی ہندوؤں کے پرانے مندر اور جہاں اب بھی جاتے ہیں کتاب سے, تو وہاں ایک مسلمان جن بزرگ صورت ہوتا تھا, اس نے مجھ سے بات کی کہ یہاں جو کافر جن ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, ہمارے بندوں کو پریشان, ہمارے جنوں کو کرتے ہیں, انہیں مارتے ہیں. تو میں نے انہیں تنبیہ کی اس معاملے میں, تو الحمدللہ وہ ان کی مصیبت دور ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے میں مجھے اب یاد نہیں کون سے مدرسے کا, انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں پڑھتا رہا ہوں, جب اس آسات کا پڑھا رہا تو نہیں بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا سبق لے لیتے ہیں, تو میں عالم ہوں. اور یہ جو علاقہ ہے 40-50 گاؤں میں, ان میں کوئی دوسرا عالم نہیں ہے, کوئی مر جائے تو جنازہ میں پڑھاتا ہوں, نے کہا ہو تو میں پڑھتا ہوں. تو میں یہاں 40-50 گاؤں میں اکیلا عالم ہوں جو ان سب کے کام کرتا ہوں, اور سیدھا تھے بزرگ تھے. تو ہمارے ایک ساتھ ہوا کرتے تھے عبد المالک, بڑا مزے کے آدمی تھے. انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے یار میں ان کی دعوت کرتا ہوں. میں نے کہا تم جنوں کی دعوت کر کے پندرہ سو لیتے تو میں کیا کروں, نہیں مجھے ان کی دعوت کرنی ہے, کرو بھائی. تو میں نے ان سے کہا, تو انہوں نے کہا انہیں کہو جو دعوت پکانی ہے وہ بنا کر اپنی ان کی بیٹھک اس کی منڈیر پہ رکھ دیں, میں اس میں سے دے دوں. تو انہوں نے ان کے لیے چاول بنوائے بڑے مزیدار, اور وہ منڈیر پہ رکھ دی اوپر سے ججی سے ڈھک دی. تو پھر جب انہوں نے دیکھا تو اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ نکال لیا تھا, باقی پڑے ہو. ایک اور تجربہ وہاں ڈلوال مجھے ہوا, یہی عبد المالک آیا میرے پاس, ذکر کرتے تھے, میں وہاں پڑھاتا تھا اور ایک مکان دیا ہوا تھا اس کی بیٹھ کے اس میں ہم ذکر کرتے تھے. ذکر کر چکے تو اس نے کہا کہ یہاں ایک مزدور ہے, غریب آدمی ہے, 5-6 بہنیں ہیں اس کی, اکیلا وہ مزدور کمائی کرنے والا ہے, ماں باپ پورے ہیں. اسے آج 3-4 دنوں سے جنات میں پکڑا ہوا ہے اور بڑا مارتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے, اور کسی وقت رات دن میں چھوڑتے نہیں 24 گھنٹے پکڑ رہے. میں نے کہا یہ شرط پر علاج کرتا ہوں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں, بتا دو گے تو پھر مجھے تو یہ جنوں والے ہی رات دن کافی ہو جائیں گے, تو آپ کسی کو بتائیں گے؟ کہنے لگا کسی کو نہیں بتاؤں گا, اس کی جان خراب ہے. میں نے توجہ کی, قریب بستی تھی اس کا جو سردار تھا اسے بلایا, وہ سکھ تھا. میں نے سردار جی تمہارا یہ بندہ بڑی تکلیف دے رہا ہے تمہارا جن اس بندے کو, اسے کہو نہ دے. تو کہنے لگے جی میں اسے پکڑ کے لے آتا ہوں. لیا وہ روز فاضله انا بدي ما اسافر شو بدي اسني ما بدي بره مارا بس نتا ما في مارا مو بسكتا هو ليش ما فطر اس نے کہا جی میں ان کی جو حویلی میں دیوڑی ہے اس میں گدا بن کر کھڑا تھا. تمہیں کیا تکلیف تھی تم گدا بن کر وہاں کھڑے ہو؟ یہ اس کی بہنیں ہیں جوان, تو میں ان سے شرارت کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا تم گدا بن کر عشق کرنا چاہتے آ کر سے کیوں نکلے؟ تو کہنے لگا یہ باہر سے اور اس نے مجھے پکڑ لیا. اب جب میں پکڑا گیا تو شکل تو بدل نہیں سکتا تھا. اس ظالم نے مجھے رسی ڈالی اور میری پیٹھ پہ ننگی پیٹھ پہ بورا رکھا اور ساری رات مٹی دھوتا رہا اور مجھے مارتا رہا. ڈنڈے سے پیٹتا بھی تھا اور بورا بھر بھر کے دھوتا تھا. تو جب اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے اسے پکڑ لیا. تو میں نے یار تم 24 گھنٹے کو کھانا پینا کوئی سونا جاگنا کوئی بیت الخلا جانا تم کو 24 گھنٹے اسی چمچے کو اور کو کہنے لگا جی ہم چار ہیں گھر کے, میری ماں ہے باپ ہے میم اور ایک میری بہن, تو ہم باری باری کرتے ہیں ہم چاروں اسے 24 گھنٹے بھمیر کیے رکھتے ہیں. اس نے مجھے مارا بہت ہے. میں نے کہا اچھا جو ہو گیا تمہاری جی وقوفی ہے تم گدا نہ بنتے یہ نہ پکڑتا تو اب چلے جاؤ چھوڑ نہ اس نے چھوڑ دیا. اب یہ باتیں اس ہماری اس بیٹھک میں انہیں جہاں ذکر کرتے تھے کیونکہ بالک بدلا مزیدار تھا. عشاء کے بعد کا وقت تھا وہ نکل گیا پتنی کہاں گیا, وہ پھر ان کے گھر گیا. وہ غریب غربے کی پورے شہر میں حال احوال پوچھتا مدد کرتا رہتا تھا اللہ اس سے مطلب کرے. تو وہاں سے ہو کر پھر میرے پاس آئے کہنے لگا واقعی وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اسے جنہوں نے چھوڑ دیا اور ان کے ذہن میں بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے مٹی کا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مٹی کیسے ڈھلائی؟ کہنے لگا ایک آوارہ گدھا مل گیا تھا اس پر ایک رات لگائی پوری اور اس مکانوں کی لپائی کے لیے جمع کر. منارا گاؤں میں جنات کا بہت اثر ہوتا تھا. میرے خیال میں ایک نہ ایک بندہ تو ہمیشہ رسیوں میں جکڑا ہوا ملتا تھا منارا گاؤں. پھر ایک عجیب تماشا تھا, عورتیں باہر نکلتی رفع حاجت کے لیے. عموماً ہماری جاتی عورتوں کی عادت ہے کہ شام کے بعد وہ کھیتوں میں جاتی ہیں, اس وقت تو بیت الخلا نہیں ہوتے تھے تو غائب ہو جاتی, دو دو چار چار دن نہیں ملتی, پھر اسی کھیت میں پائی جاتی جنات اٹھا کے لے جاتے پھر پھینک جاتے. یہ بہت ہوتے تھے. پکڑتے تھے نوجوان لڑکوں کو اور انہیں جھاڑیوں میں بھگا 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 کر ہر جھاڑی کے بیچ سے گزارنا, ٹانگیں زخمی بدن زخمی کپڑے پھٹ جانے, پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں وہ پکڑا ہی نہیں دیتا, پھر وہ جب چھوڑتے تو وہ قابو آتا تو بڑا برا حال ہوتا تھا. اب الحمدللہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کو ایسی تکلیف ہوئی ہے, شاید خود ہی چھوڑ چھاڑ گئے ہیں. تو ایک لڑکا تھا پچھلے دنوں میں میرے پاس یہاں آیا ہوا تھا, نوجوان تھا بڑا خوبصورت, اسے پکڑتے تھے تو بھگا تھے. تو منارے سے اس طرف پہاڑ ہے بڑا اونچا, ایک دن اسے پکڑا تو اس پہاڑ کے اوپر لے گئے. وہ لوگ پیچھے بھاگ کر گئے تو اسے بھگایا سیدھا نیچے لے گئے, وہ نیچے گئے تو اسے اوپر لے گئے. 3-4 دفعہ اس طرح کیا, لوگ تھک ہار گئے. وہ تو فوراً بھگا کر لے آتے تو لوگوں کے آنے تک گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے. جب اوپر پہنچے تو وہ اس کی آواز نیچے سے آتی کہ میں جاؤں. سردیاں تھیں, سخت سرد رات تھی, دسمبر کی رات تھی گھر میں. میں اپنے کمرے میں لیتا ہوا تھا رضائی لے کر مطالعہ کر رہا تھا. البت 9-10 بجے کا وقت تھا رات کا, بچے بھی لیٹ گئے تھے. میں اپنے کمرے میں اکیلا لیتا ہوا مطالعہ کر رہا تھا. तो बाहर का गेट किसी ने खटखटाया और हमारा गेट कोई नहीं खटखटाता, कोई दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। बंद हो गया दरवाजा, बंद हो गया, जब खुलेगा तो खुलेगा। जैसा हत्या के बाद औकात इत्तेफाकात हुए कि पुलिस आ जाती रात को, लेकिन जब आते तो उन्हें बता दिया जाता कि दरवाजे को कोई नहीं खटखटा। जिससे पूछते, पता पूछते घर का, वो कहता दरवाजा ना खटखटाना, जब खोलेंगे तो बात होगी, तो कोई नहीं खटखटाता। वो दस्ता कोई तो अजीब सी लगी कि ये क्या बात है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो मुलाजम से कहा दरवाजा खोल के देखो। तो मुकामी आदमी था, रिश्तेदार था मेरी अहलिया का, उसने कहा मुझे दीदी से बात करनी है। उसने दीदी से बात की, उसने नौकर ने बताया। उसने ताजियों से जिन्नात पहाड़ की एक ले गए हैं, चट्टान है खड़ी उसके ऊपर, और वो छुरियां मल रहे हैं और कहते हैं चारपाई वगैरह ले हम सभा करके तुम्हें देंगे, और जब ये चाहें कि किसी को हम नजर आए तो उसे नजर आ सकते। उस लड़के को जब वहां उठाकर ले गए तो जो भी गुजरता था उसे नजर आते थे। अब नीचे से बसें गुजरती तो वो खड़ी हो जाती, तमाशा देखने लग जाती। गांव के तकरीबन बेशतर लोग वहां एक मोड़ पे पहुंच के देख रहे थे, और वो छुरियां रगड़ रहे हैं और मुख्तलिफ कद काज के छोटे बड़े मर्द औरतें, और उसे चट्टान पे लटाया हुआ। कहते हैं तुम्हें कहाँ है, तमाशा देख रहे हो, ले हो चार पाई और हम जमा करके तुम्हें देंगे, ले जाओ। तो उसने कहा जी वो तो उसे जमा कर दिया। तो मैं हजरत के पास आया, मैंने कहा जी हजरत को तो मुझे उस दिन इसमें दर्द भी था जोड़ में। मैंने कहा मुझे तो तकलीफ भी है और सर्दी है सख्त और रजाइले फिर पड़ा हूं, मैं तो बाहर नहीं आता, तुम चले जाओ और जिन्हों से मेरी तरफ से कह दो। उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, छोड़ दो, चला गया। तो सड़क का इस तरह मोड़ है, उससे आगे वो कहते थे कोई ना, लोगों ने गैस जलाए हुए और लालटेने ली हुई और वहां जमा से तमाशा बना हुआ। फिर आ गया, अब क्या है। उसने कहा मुझे वो जो लोग वहां हैं गांव के, वो आगे नहीं जाने देते कि तुम भी मारे जाओगे, तो मैं उनसे बात कैसे करता, मैं तो गैस नहीं जा। मुझे बीवी ने भी कहा जरूर जाओ, बंदा मारा जाएगा। मैंने कहा किसी ने मरना है, मारा जाएगा तो मैं क्या करूं। दिलासर उठना पड़ा तो उसके साथ मैं गया। तो एक दरमियान से रास्ता जाता था, उधर कोई नहीं जाता था, सारे सड़क पर मोड़ पर जमा थे। उस मंदिर के पास एक लालटेन भी थी, सख्त अंधेरा था, सख्त रात। मैंने कहा इस रास्ते से चलो सीधे जिन्नों की तरफ। तो जब हम उस रास्ते पे हुए तो दरमियान में गए होंगे रास्ते के आगे जिन्नात ने कहा कि इधर कौन आ रहा है, लाओ हम मार दें। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी कंजरों फुलाने की, मैंने तो कोई कलाम नहीं पढ़ी, उन्हें गालियां सालियां बकियां बकवास की, मेरे आने का खैर ना देखता हूँ कौन किसको मारता है। तो बात है छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर अब तक वो सलामत है, फिर उसे आज तक जिन्होंने नहीं पकड़ा। उसे चट्टान से उतार कर मैंने उन्हें दिया, वो डरते हुए उठाने भी नहीं जाते थे, बेहोश था। चारपाई पर डालकर घर लाने तक उसे होश आ गया। फिर उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अगले दिन यहाँ तावीज लेने आया हुआ था। तो इस तरह के इनके बहुत से तजर्बात जाती हुई है मुझे। इनकी खुराक हदीस शरीफ में मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी से और गोबर से इस्तंजा न किया जाए, उन पर पेशाब भी न किया जाए, कि ये जिन्नों की खुराक है। तो इससे मुराद ये नहीं कि वो हड्डियां खाते हैं, جو غلہ یا دانہ یا جو گھاس جانور چرتے ہیں اور اس سے گوبر بنتی ہے حلال جانور، یا انسان جو گوشت کھا کے ہڈیاں حلال پھینکتا ہے، تو جنات کیونکہ خود ایک انرجی ہے، مادی وجود نہیں ہے، ان کی خوراک بھی مادی نہیں ہے، ان میں جو انرجی رہ جاتی ہے، جو ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی، وہ یہ چھت کر لیتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گوبر پر پیشاب نہ کیا جائے، اس سے استنجا نہ کیا جائے، ہڈی پر پیشاب نہ کیا جائے، اس پر استنجا نہ کیا جائے. یہ ان کی حدیث میں یہ دو چیزیں ملتی ہیں، باقی بھی پھل بھی دوسری چیزیں جس طرح انسان کھاتے ہیں، لیکن یہ ہماری طرح آم کا گودا یا کیلے کا گودا نہیں کھاتے، بلکہ اس میں جو انرجی اور طاقت ہوتی ہے وہ سب کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود انرجی ہے، تو اس کی غذا بھی اسی طرح کی لطیف ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو انہیں کوئی تکلیف کرنی نہیں پڑتی، یہ انسانوں کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھروں میں ایک ایک بندہ دس دس روٹیاں کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ دس روٹیاں تو بیل کو دو تو وہ نہیں کھاتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس میں سے انرجی سب کر لیتے ہیں، اور پیچھے جو پھونک رہ جاتا ہے وہ بندہ دس دس روٹیاں کھا کے بھی سمجھتا ہے میری بھوک تو نہیں مٹی ہے. اس میں جب طاقت نہیں ہے، پھونک ہے، تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ بھوک کب مٹے گی؟ میدا بھر جاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی. تو آج کل تو یہ انتظار، یورپ، امریکہ، یہ سارے ان ممالک میں تو عام ہے کہ وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، سارا دن رات جب جاگ جب کسی کو دیکھو کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اور شیاطین انرجی اس میں سے حاصل کر لیتے ہیں، باقی وہ کھاتا رہتا ہے. اور اللہ اللہ کرنے والے ذاکرین ہمیشہ تھوڑی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے اس میں انرجی ہوتی ہے. اس میں جن اور شیاطین انرجی نہیں دیتے. یہ نہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ہمارا تھوڑے کھانے تو گزارا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں الحمدللہ ہوتا ہے. جہاں تک ان میں نبوت نہ ہونے کا ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ انوارات برداشت نہیں کر سکتے، لطائف نہیں کر سکتے. تو نبی تو ہوتا تو ان میں بھی وہ قلبی استعداد ہوتی. یہ بھی اصل تو نبی کی عطا قلبی کیفیات ہیں نا، باقی سارے احکام پر عمل کرنا جو ہے اس کا مقصد ان کیفیات کا حصول ہے. تو یہ ایک ان کی کہانی ہے. میں نے ایک دفعہ تلاش کیا تھا تو کشمیر میں ایک بزرگ جن تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو میں نے انہیں دارالعرفان آنے کی دعوت دی. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اتنے ضعیف تھے کہ انہیں اسٹریچر پر بھی پکڑ کر لٹایا جاتا، پکڑ کر اٹھایا جاتا، پکڑ کر بٹھایا. اب ان کا وصال ہو چکا ہے. تو انہوں نے مہربانی فرمائی، ایک دن میرے ساتھ میرے کپ سے تھوڑی سی چائے نوش فرمائی، اور شام کو میں نے ان کے لیے انڈوں کا حلوہ بڑا اچھی طرح سے بڑا مزیدار بنایا. تو اس میں سے انہوں نے اتنا سا لے لیا، باقی پھر میں نے دوستوں میں بانٹ دیا تھا. تو یہاں تشریف لائے تھے، وہ بھی صحابی تھے اور شاہ سید بھی تھے. تو میں نے یہ پوچھا کہ سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے سید کیسے آ گئے؟ تو بتایا گیا کہ جن جنات نے سب سے پہلے قرآن سنا تھا، مسجد جن میں جو بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس وقت وہ خالی وادی تھی، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنات کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، پھر وہیں مسجد بنا دی گئی، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں اس مسجد کا نام مسجد جن ہے. تو وہ جو جماعت تھی جس نے سب سے پہلے حضور سے قرآن سنا اور جا کر قوم کو تبلیغ کی، ان کی آگے جتنی اولادیں ہیں انہیں جنات سید مانتے. جو ان کی اولاد جنات میں ہیں، جنات سارے انہیں سید مانتے. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، اور اس کی مخلوق ہے اور مکلف ہے. اسی طرح ان کے گھر، ان کے بازار، ان کی دکانیں، ان کا کاروبار، ان کے مرد عورتیں، اقام المرجان کی احکام جان میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ یہ متشکل ہو کر، جنی عورت متشکل ہو کر انسانی مرد سے تعلق قائم کر سکتی ہے، جنی مرد انسانی عورت سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے. تو ملکہ سبا کے بارے بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی اور والد بادشاہ تھا، اس نے بادشاہ سے انسانی روپ دھار کر شادی کی تھی. یہ ہو گیا جناب آپ کے اس سوال کا جواب. میرے خیال کافی ہو گیا، بات سمجھنے کے لیے تو کافی ہے، تو ورنہ سارا دن قصہ چلاتے رہو تو چل پا رہا تھا. یہ بڑا مزیدار سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں رہتی ہے کیا اللہ سے ملاقات کی کوئی صورت ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور کیا ہے درمیان؟ درمیان میں میں کا پردہ ہے. جب تک ہم اپنی حیثیت کو قائم رکھتے ہیں، یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، یہ سوال میں نے پڑھا، یہ بتی میں نے جلائی، یہ کام میں نے کیا، اگر یہ میں نکال دو تو باقی کیا رہے گا؟ یہ کام اللہ نے کیا. کسی میں ہمت ہے تو میں کی دیوار دھا دے ملاقات ہو جائے. یعنی حجاب ہماری طرف سے ہے، رہی یہ بات کہ دوسرا سوال ہے مرنے کے بعد کہ اللہ کے وہ فوراً پیش کیا جائے گا، یہ یوم حشر میں ملاقات ہوگی. تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ روح فوراً بارگاہ الوہیت میں پیش کی جاتی ہے، اور کافر روح کے لیے جب فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے واپس پھینک دیا جاتا ہے سجین کی طرف. کیونکہ یہ قبر جو ہے یہیں سے علیین شروع ہو کر ساتویں آسمان تک جاتی ہے، اور یہیں سے سجین شروع ہو کر ساتویں زمین تک جاتی ہے. تو یہ نقطہ آغاز ہے علیین و سجین کا، یہ قبر. یا ہندو جلا دیتا ہے یا کوئی دفن کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو اس کا وجود، مادی وجود کسی شکل میں مادی کی تبدیل ہو کر رہتا تو بن جائے. تو سجین والوں کے لیے تو دروازہ آسمان کا کھولتے نہیں، کافر کے لیے تو کھلتا نہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. قرآن کریم فرشتے رنگ سے روح کو پھینک کر مارتے ہیں اور وہ آگے سجین والے وصول کر. علیین والوں کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں جمال باری کی زیارت ہوتی ہے، لیکن اہلِ ذات کی نہیں، جمالِ باری. دنیا میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گواہ ہے قرآن میں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھ پر اپنا حسن آشکار، اپنا جمال آشکار فرما، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکے گا، دیکھ نہیں سکتا. ان مادی آنکھوں سے اس مادی دنیا میں میرے جمال کو دیکھنا ممکن نہیں. پھر انہیں حکم دیا کہ تم وادی سے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ سلامت رہا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل، صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ تجلی بھی عین ذات نہیں تھی، جمال ذات کی تجلی. جو جمال ذات کی تجلیات ہیں ان میں سے تجلی تھی، عین ذات کی تجلی نہیں تھی. تو پہاڑ جا لہو دکا، پہاڑ کے پرچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. سر موسیٰ کھائے گا. یہودی اور یہ ہمارے جو مستشرق جنہیں کہتے ہیں، جو اہل مغرب عربی اور سیکھتے ہیں اور دینی کتابیں پڑھتے ہیں صرف اعتراض ڈھونڈنے کے لیے، انہیں مستشرق کہتے ہیں. تو وہ الفاظ ایجاد کرتے رہتے ہیں. انہوں نے لن ترانی ایک محاورہ بنا دیا. جو بندہ گپ ہاں کے کہتے ہیں یہ لن ترانیاں ہانک رہا ہے. آپ سب نے سنا ہوگا، وہ دراصل قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑایا گیا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اب کوئی گپ ہانکے تو سارے مسلمان ہی کہتے ہیں کیا لن ترانیاں ہانک رہا ہے. یہ یہودی اور مستشرقین کی سازش ہے. اسپین میں 300 سال بعد مسلمانوں پہ زوال آ گیا تھا اور عیسائی غالب ہونے لگے تھے. مجاہدین نے افریقہ پہ، ساحل افریقہ پہ جو ملک تھا، سودان وغیرہ جسے آج کل کہتے ہیں، کوئی مصر، اس کا مصر میں آتا ہے کہ سودان میں، اس پہ حکمران تھے یوسف بن طاہشین، وہ مجاہد آدمی تھے اور وہ بربر تھے قوم کے. مجاہدین نے ان سے رابطہ کیا، وہ افریقہ سے آئے، انہوں نے شکست دی عیسائی فوجوں کو، پورا مسلمانوں کا علاقہ جو پھر واپس لے کر اس پر مجاہدین کی حکومت بنا دی. اور اس کے بعد 400 سال تک مزید مسلمان وہاں حکومت کرتے رہے. تو یوسف بن طاہشین چونکہ بربر تھے تو مستشرقین نے ایک لفظ ایجاد کیا، بربریت. ہم سب بولتے ہیں بربریت، ظلم اور ظالمانہ. حالانکہ مجاہد تھے، ظالم یہ تھے، انہوں نے شکست دی تو انہوں نے ایک لفظ ہمارے منہ میں ڈال دیا. ہر بندہ بے تکلف بولتا ہے ظلم و بربریت، جور و بربریت، کیونکہ وہ بربر تھے. جس طرح فرعون کے ساتھ تکبر کو فرعونیت کہہ دیا گیا، انہوں نے ظلم کو بربریت کہہ دیا. اور ہر بندہ بے تکلف بولتا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، نہ ہمارے علماء یہ جانتے ہوتے ہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں تو ہمیں نہیں بتاتے. تو قیامت کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں موجود ہے. عرض کیا گیا رسول اللہ، قیامت کے روز کیا ہم اپنے رب کریم کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا جس طرح آج 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح روبرو اللہ کریم کی زیارت ہوگی. لیکن وہاں فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، وہاں پردے ہٹا دیے جائیں گے اور نظر بہت مضبوط کر دی جائے گی. تو اس دنیا میں ان آنکھوں سے جمال باری اگر اللہ کا اولی العزم رسول اور کلیم اللہ نہیں کر سکتا تو ماں شما کس حساب کا دار نہیں. صوفیہ کو دل کی آنکھ سے تجلیات باری کی زیارت ہوتی ہے، لیکن وہ عین ذات نہیں ہوتی. اس طرح ہوتی ہیں تجلیات، ان کو کہتے ہیں جیسے آپ کسی شخص کے سامنے اس انداز سے شیشہ کریں کہ شیشے میں دوسرے کو بھی اس کی تصویر نظر آئے. اس طرح سے کر کے شیشہ کریں تو اس کی شکل نظر آ رہی ہے لیکن دوسرا بھی دیکھ رہا ہے. یہ ہوتی ہیں تجلیات جمال, یہ صوفیہ کو اور بہت بلند پایا صوفیہ کو نصیب ہوتی ہیں, ان میں سے بھی کسی کو سب کو نہیں. ہاں میدان حشر میں جنہیں بھی نجات ہوگی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں دیدار باری ہوگا, اور جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے بھی ذات باری کا دیدار ہے جو ہر جنتی کو اس کی حیثیت کے مطابق, کسی کو سال میں ایک بار, کسی کو چھ مہینے میں ایک بار, کسی کو ہفتے میں ایک بار, کسی کو ہر روز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوگا. تیسرا سوال ہے, صوفی اپنے والدین جو دنیا سے رخصت ہو کے ہیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ, صوفی ہو یا غیر صوفی ہو, نیکی کرتا ہے جو بندہ, ایمان اس کا عقیدہ صحیح ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے, اس کا فائدہ اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے. جس طرح کوئی عمل جاری چھوڑ جاتا ہے, کنواں بنوایا, مسجد بنوائی, سڑک بنوائی, اسپتال بنوایا, اس کا جب تک چلتا رہتا ہے اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے, انہیں اعمال جاریہ میں سے اولاد بھی. اور جو برائی کرتی ہے اولاد, اس کی بھی والدین سے باز پرس ہوتی رہتی ہے کہ تم نے اسے بتایا تھا کہ یہ کام کرنے کا نہیں. اگر انہوں نے تربیت ٹھیک کی تھی, یہ بگڑ گیا تو پھر سزا اس کے لیے, اور اگر انہوں نے بھی لاپرواہی کی, اسے دین بتایا ہی نہیں, تو پھر اس سزا میں بھی وہ شریک ہو. دوسرا طریقہ ہے ایصال ثواب کا, آپ کوئی نقلی نیکی کریں, جو فرض ہے وہ تو آپ پر فرض ہے, نقلی حج کریں, نفل نماز پڑھیں, نفل صدقہ دیں, نقلی قربانی کریں, کوئی نقلی نیکی, اس کا ثواب آپ والدین کو بخشیں, دوستوں کو بخشیں, مرے ہوئے لوگوں کو دیں یا کسی زندہ کو دے دیں, وہ آپ کا بیلنس شیٹ ہے, آپ جسے چیک دیں گے اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور مرنے والوں کو بھی, اس لیے کہ وہ آپ نے اللہ کریم سے درخواست کرنی ہے کہ میری اس نیکی کا اجر فلاں بندے کے حساب میں لکھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماتے, آسمان روشن تھا, ستاروں سے بھرا ہوا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ کسی کی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان بھر رہا ہے ستاروں سے, کوئی گر نہیں. آپ نے فرمایا بے شک عمر بن خطاب کے اعمال نامے کا حال یہی ہے, اسی طرح کی نیکیاں. انہوں نے کہا رسول اللہ میرے والد, فرمایا ان کی بات الگ ہے, ان کا حساب اپنا ہے, انہوں نے تو تین راتیں انہیں سور میں نصیب ہوئی ہیں میرے ساتھ, جو جس میں میرے اور ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا. تو جس ہستی نے قیامت تک کی انسانیت کو منور کرنا ہے, اس کی ساری توجہ صرف ایک بندے پر تین دن رات رہی, تو تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اسے کیا کچھ ملا. اب یہ بات صبح صبح سیدنا فاروق اعظم کو کسی نے بتائی, وہ فوراً ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے, جس سے پہلے کہ ان تک بات پہنچے تو انہیں سنایا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے یہ فرمایا ہے کہ عمر کا اعمال نامہ ایسے ہے جیسے یہ رات میں ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے. الحمدللہ, حضور نے فرمایا تو مبارک ہو, بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا حضرت میں مبارک لینے نہیں آیا, میں آپ سے سودا کرنے آیا. کیا سودا؟ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور غار ثور کی ایک رات کی کیفیات اور اجر مجھے دے. پاگل ہو گیا, میں نہیں دیا تھا, انکار کر دیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں محبوب کے وصال کی دھنیا دے دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دینے والی چیزیں نہیں. تو بھائی جو ثواب کماتے ہیں شاید وہ تو کم ہی دیتے ہیں, اور ہم چونکہ رتا لگائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے ہزار اس کو بخل دو اتنے اس کو, کہا جائے یہ مر رہا ہے اس کی دوائی کے لیے 10 روپے دو تو کون ہی دیتا, تو 10,000 کلمہ شریف بدل دیتے, 10, 20, 50, 100 روپے دینا پڑے کوئی نہیں دیتا, مر جائے تو اسے 10-10 لاکھ کلمہ. وہ ہمارے ایک بابا ہوتا تھا تو وہ جو مرتا 1 لاکھ اس کو بخش دیا 1 لاکھ اس کو بخش دیا, تو سردیاں تھیں روزانہ کوئی نہ کوئی مر بھی جاتا تھا. تو میرے ایک ماموں ہوتے تھے انہوں نے کہا یار حیرت کی بات ہے جی اتنا کیسے پڑھ لیتا ہے, جو مرتا ہے اسے لاکھوں کے حساب سے بخش رہا ہے. تو اس نے کہا بابا بات سنو یہ لاکھ کتنے کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے 10,000 کا ہوتا ہے. اس نے کہا تب ہی سخاوت سے لٹا رہے, اگر تمہارا لاکھ 10,000 کا ہے تو تم بخش سکتے ہو. تو بھائی والدین کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں مراقبات کرتے ہیں تو جلدی یاد ہوتی ہیں اور اعمال کرتے ہیں. ذکر سے صرف یہ اس بات سے رہنا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو یہ صحیح ہے, ذکر کا اثر کردار میں نظر آنا چاہیے. اللہ کریم نے ہمیں ذکر نصیب فرمایا ہے اور اپنی کیفیات بھی ہیں, تو ان کا کردار میں نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ذکر مقبول ہے. اور اگر کوئی ذکر کر لیتے ہیں اور پوچھو نمازیں پوری ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی تو چھوٹی جاتی ہے, سر مارتے رہتے ہیں, پوچھو پہلا لطیفہ کہاں ہے تو پتا نہیں, دوسرا کہاں ہے پتا کوئی نہیں, آدھی اب تو مراقبہ کسی کہتے ہیں یہ تو نہیں مجھے پتا میری جوانی غائب کرا. تو میرے بھائی اگر اس طرح کسی نے ذکر کا مذاق اڑانا ہے تو یہ اس کا جرم بن جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. ان کی بقا کا اور ان کو بدن میں راسخ کرنے کا ذریعہ ایک ہے کہ عملی زندگی میں حضور کی اطاعت کی جائے, اعمال کی اصلاح کی جائے, دین پر خود عمل پیرا ہو اور دوسروں تک دین پہنچانے کی محنت کرتا رہے. تو یہ جو آپ پوچھتے ہیں نا ساتھیوں سے میرے مراقبات کہاں کرتے ہیں, یہ پوچھنے کی ضرورت کسی سے نہیں, یہ اپنے آپ سے پوچھو. جتنے آپ کے اعمال میں خلوص اللہ پیدا ہوتا جاتا ہے اتنے آپ کے مراقبات ترقی کرتے جاتے ہیں, اور اگر اعمال ہی سرے سے نہیں ہے تو ان میں خلوص کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, تو ذکر مراقبات کا نتیجہ کردار عقیدے اور اعمال کی اصلاح ہے. تو اگر کوئی عقیدہ بھی صحیح کرتا ہے اس کے اعمال بھی درست ہیں, تو والدین اگر دنیا سے ایمان لے کے گئے ہیں تو جتنے بھی گناہگار ہوں اس کا اجر انہیں بھی ملتا رہے گا, کیونکہ یہ اولاد بھی ان کے اعمال جاریہ میں سے ہے. اور جو عقیدے میں خرابی کردار میں خرابی کرتے ہیں وہ اس طرح سے والدین کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتے ہیں برزخ میں اور قبر میں. ہاں رواجات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ جتنے بندوں کو کھانا کھلایا وہ اپنی شہرت کے لیے ہے, میں نے اتنے ختم کرائے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے, بابا مر گیا تو میں نے اتنے ختم کرائے, بابا زندہ تھا تو میں اسے پانی بھی نہیں پلاتا تھا. اللہ معاف کرے, رواجات کا دین سے تعلق نہیں ہوتا, دین اتباع رسالت فنائی کا نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, ان الذين يبايعون الحمد للہ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وعذابنا في مالنا برحمتك يا رب. Thank you.